السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم واله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. حضرات گرامی، یہ مجلس ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آیت مدثر جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں شہداء کے تعلق سے فرمایا گیا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، اموات نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، یہ تمہاری آنکھوں کی کوتاہی ہے، یہ تمہارے قلب کی بصیرت کی کمی ہے، ولکن لا تشعرون، کہ تمہیں شعور نہیں ہے، اس میں کمی، اس میں خامی شہداء کی حیات میں نہیں، ہماری بصیرت میں ہے، ہمارے علم میں ہے، ہماری وسعت فکر میں ہے، شہید تو زندہ ہے. دوسری جگہ فرمایا گیا ان ربہم یرزقون، کہ رب کی طرف سے روزی بھی پاتے ہیں. روزی کھانے پینے کی کسے ضرورت ہوتی ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے انہیں نہ کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ کوئی تاویل کر سکتا ہے روزی سے مراد رب تعالی کی رحمتوں اور عنایتوں کی بارش ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کس کو ضرورت ہے جو زندہ ہے؟ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب کی رحمتوں کا تقاضا کرتے ہیں، رب کی رحمتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہماری دعاؤں میں ہر لمحہ یہی الفاظ رہتے ہیں، الہ العالمین دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما. تو رحمت و نعمت کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو زندہ ہوتا ہے، خواہ یہ برزخی زندگی ہو، خواہ اس دنیا کی زندگی ہو. بہرحال یہ مجلس اس شہید کربلا کی یاد میں ہے جنہوں نے کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں، کسی ملکی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ شریعت مصطفیٰ کی بقا کے لیے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی. بعض لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور یزید کے درمیان جو اختلاف اور نزاع ہوا اور آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کو سیاسی جنگ کہتے ہیں، اس کو سلطنت پر قبضے کی لڑائی کہتے ہیں. میں ان کو غیرت دلانا چاہتا ہوں، امام حسین کے ساتھ تو روایتوں میں آیا ہے ہزاروں کے لشکر نے کھڑے ہونے کی اجازت طلب کی تھی کہ آپ اجازت دیجئے تو ہم آپ کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امام حسین نے جنگ سے بچنے کے لیے پہلا مطالبہ یہی پیش کر دیا تھا کہ مجھے اجازت دو کہ میں کسی تیسری جگہ کے لیے نکل جاؤں جہاں تمہارے ملک کی وسعتیں نہ ہو. امام حسین اگر چاہتے تم کی ایک آواز پر، ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے جانساروں کا جم میں گبیر آ جاتا، لیکن انہیں حکومت کی ضرورت نہ تھی. جب آپ کے برادر اکبر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ میں خون خرابہ کو بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کے سلسلے میں صلح کر لی، اور یہ صلح بھی اس کی خبر غیب دان نبی نے پہلے ہی دے دی تھی کہ میرا ایک بیٹا، راوی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر موجود ہیں اور بازو میں آپ کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں وہ موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظر سامعین کی طرف دیکھتے اور ایک نظر اپنے اس بیٹے کی طرف دیکھتے اور فرماتے کہ میرا یہ بھائی بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ میں خون خرابے کو روکنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ غیبی خبر اپنے مصداق پر صحیح اتر آئی۔ تو پھر امام حسن کی اس راہ پر چلتے ہوئے امام حسین بھی اس ملکی سیاست سے کنارہ کش ہوتے ہوئے اور جنگ و جدال سے کنارہ کش ہوتے ہوئے اپنی راہ لے رہے ہیں، لیکن یہاں پر اقتدار کے بھوکے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے والے انہیں یہ گوارا نہیں کہ ہمارے لیے کبھی مستقبل میں کوئی خطرہ بنے تو اس کے لیے طرح طرح کی وعیدیں سناتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ذکر شہادت امام حسین کی مجلس ہے جنہوں نے شریعت کے حفاظت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو بتاؤ ایسی مجلسوں میں ان واقعات کا پیش کرنا، ایسی مجلسوں میں ان واقعات کا پیش کرنا جو منہیات شرعیہ کو اور رواج دے، کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ شہادت امام حسین کسی کو نہیں کہلائے گا، بلکہ مقصد شہادت کا یہ باطل کرنا کہلائے گا۔ امام حسین نے تو یزید پلید کے ان منکرات، ان منہیات شریعہ کے عمل کو روکنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی اور اپنی جان دینا گوارا کر لیا، لیکن شریعت پر آیت آنا گوارا نہ کیا۔ تو آج ایسی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں کہ سنی خطبہ بظاہر اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے دعوے دار، امام حسین کے ذکر میں رتبوں یا بھی شیعہ روایتوں کو بیان کرنے میں اتنا آگے بڑھ جاتی ہیں کہ شیعہ خطیب بھی اتنا آگے نہیں پڑھتے۔ یہ امام حسین کی محبت نہیں، آپ کی شہادت کا مذاق اڑانا ہے۔ آئیے تھوڑا پیچھے لے کر جاؤں میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پہلے ہی حدیث نبی کے ضمن میں اس بات کی خبر دے دی تھی کہ میرے تعلق سے دو جماعتیں ہلاک ہوگی۔ حدیث پاک مستدرک علی الصحیحین، السوائق المحرقہ، نور الابصار، مشکات المصابیح، باب مناقب علی اٹھا کر دیکھیے، راوی ہے امام حاکم کی روایت سے، ان کی سنن سے روایت کرتا ہوں، رول احاکم باسناد ہی ان ربیعت ابن ناجد ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا علی انا فیک من عیسی مثلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پکارا، مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال موجود ہے، اب غصہت الیہود حتی بہت امہ، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور حسد کا اظہار کیا، یہاں تک بڑھ گئے کہ ان کی والدہ محترمہ پر بہتان تراشی کر دی، واحبت النصارى حتی انزلوه بالمنزلۃ التي ليس بها، اور نصرانی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس حد تک پہنچ گئے کہ ان کو اس مقام پر اونچا لے گئے جہاں کہ وہ مقام پر نہ تھے۔
کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا بنا دیا. راوی کہتے ہیں قال وقال علی الا وانی یہلک فیجا, آگاہ ہو جاؤ. یہ خبر دے رہے ہیں حضرت علی, غیبی خبر دے رہے ہیں, فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ, انی یہلک فیجا, کہ میرے تعلق سے بھی دو جماعتیں ہلاک ہوگی. محب مطر, میری محبت میں گلو کرنے والا, اس لفظ پر غور کیجئے, محب مطر میری محبت میں غلو کرنے والا, یقرضونی بما لیس لی, جو میرے تعلق سے ایسی باتیں کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے. آج آپ نے کچھ تقریر کی مجلسیں سنی ہوگی, کچھ مقررین کی نادر و نایاب تحقیقات, نادر و نایاب تحقیقات جو کبھی کسی کان میں نہیں سنی. کہتے ہیں موجود ہے, فلاں کتاب میں موجود ہے, یہ اردو علماء اردو کتابوں کا حوالہ دیتا ہے, موجود ہے موجود ہے. کون کہتا ہے موجود نہیں؟ ارے موجود ہونے کے بعد اس قابل ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے, اس سے استدلال کیا جائے, اس قابل ہے. محدثین کرام نے علم حدیث اس کو مدون کیا, علم اصول جرح و تعدیل مدون کیا, علم ناسخ و منسوخ مدون کیا, علم سیر الاعلام النبلاء مدون کیا, اس پر کتابیں باقاعدہ سیر اعلام النبلاء کتابیں لکھی گئی. اس کا مقصد کیا تھا؟ جہاں کہہ دیا جاتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ اپنے کانوں کو لگاتے کہ حضور کی بات پیش کی جا رہی ہے, سنو بات اور سنو, حضور کا فرمان پیش کیا جا رہا ہے, سنو. لیکن امام ابن سیرین مقدمہ مسلم اٹھا کر دیکھو, کتابیں دیکھنا چاہتے ہو, عالم کہتے ہو اپنے آپ کو, اٹھاؤ مقدمہ ابن مسلم. امام ابن سیرین کہتے ہیں هذا العلم دين, یہ علم حدیث ہے, یہ دین کی حیثیت رکھتا ہے. فانظروا عمن تاخذوا دينكم, یہ دیکھ لو کہ کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو, کس سے تم حدیث رسول لے رہے ہو. اس لیے اسی میں آگے ہے امام مالک کی روایت ہے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ جب ہم پہلے سنتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اپنے کانوں کو اس کی طرف لگا دیتے, لیکن جب زمانہ بدلا, جب قسم کا افشا ہوا, قسم جھوٹ پھیلا, تو جو کہتا قال رسول اللہ علیہ وسلم ہم اس کے قول کو بعد میں دیکھتے, پہلے دیکھتے من القائل, کہنے والا کون ہے, اس کی تخریج کرتے, اس کی تحقیق کرتے. اسی لیے تو ترتیب المدارک میں امام مالک اس کو ابن عساکر نے تخریج کی, کہتے ہیں لم لا تحمل العلم من لم يعرف بالطلب ومجالس مجالس اهل العلم, کہ اس سے علم ہی نہ لو, اس سے علم ہی نہ لو جو علم حاصل کرنے میں معروف ہی نہیں ہے, اس کے تعلق سے پتا ہی نہیں کہ وہ اس نے علم حاصل کیا, مدارس میں نہیں گیا, اہل علموں کی مجلس میں نہیں بیٹھا. وہ مجالس اہل العلم, اہل علموں کے ساتھ صحبت نہیں اختیار کیا, ان کی صحبت میں نہیں بیٹھا, اس کا پتا نہیں کہ یہ علم کس طرح حاصل کیا جائے, اس علم میں کس طرح دلیل حاصل کی جائے, اسے لوگوں سے علم نہ لیا جائے. اسی قول کی تشریح کرتے ہوئے علامہ مالک امام شاطبی مالکی اپنی کتاب الموافقات میں کہتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا ان هذا العلم دین, یہ اہل علم کے نزدیک مسلم قاعدہ بن گیا کہ یہ علم و دین ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ کس سے دین حاصل کرنا ہے, تو یہ قاعدہ مسلم ہو گیا. اب ہم اسی سے علم لیں گے جو علماء کے درمیان معروف ہو, جس کے تعلق سے پتا ہو کہ اس علم کے قواعد و اصول کو جانتا ہے, اور اس علم کے تعلق سے اسے پتا ہے کہ اس علم کی بنیاد کس پر ہے, اس علم کے اصول کیا ہے, اور یہ جانتا ہو کہ اس علم پر اگر کوئی اعتراض ہو تو اس کا دفاع کیسے کرنا ہے. اسی لیے تو علم حدیث کی ترویج ہوئی. علم حدیث ایسا علم ہے, الحمدللہ الجامعۃ الاشرفی درود شریف علی اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں آپ کے سامنے مقدمہ مسلم شریف جو حدیث کی مشہور کتاب, اس کے حوالے سے
اور ترتیب المدارک، اس کے حوالے سے امام مالک کا اثر ابن سیرین پیش کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا انا ھذا العلم دین، کہ یہ علم، علم حدیث یہ دین کی حیثیت رکھتا ہے، کس طرح اسی علم حدیث کے ذریعے ہم اپنے دین کے مسائل کو فقہا کے ذریعے ماخوذ کیے ہوئے مسائل پر عمل کرتے ہیں اور ان عقائد پر چلتے ہیں جو فقہا کرام محدثین عظام قرآن و حدیث کے ذریعے اخذ کر کے اپنی کتابوں میں بیان کر گئے. ہم ناواقف عوام اس علم پر، ان فقہا پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے امن تاخذو دینکم، کہ تم ان حدیثوں کو لے رہے ہو کس کے ذریعے لے رہے ہو، راوی کون ہے، کون بیان کرنے والا ہے. اور اسی میں آگے آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ امام مالک نے فرمایا، ابن عساکر نے اپنی کتاب میں اس کو تخریج کیا، لا تحمل العلم من لم يعرف بالطلب ومجالس اهل العلم، کہ اس سے علم لو ہی میں جو خود علم حاصل کرنے میں ہم لوگوں کے درمیان معروف نہ ہو اور اہل علم کے ساتھ مجالست میں وہ معروف نہ ہو، اہل علم کے پاس جا کر علم حاصل کرنے میں معروف نہ ہو، ایسے لوگوں سے علم نہ لو. امام شاطبی مالکی نے اپنی کتاب الموافقات میں ذکر کر دیا کہ جب یہ قاعدہ مسلم ہو گیا، یہ قاعدہ مبین ہو گیا، تب اسی سے علم لیا جائے گا. جو علم کے مبانی، جو علم کے اصول، جو علم کے قواعد، سب باتوں کو جانتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اس علم میں کیا دقیق بات ہے، اس علم پر اعتراض ہو تو اس کا دفیہ کیسے کیا جائے، اس علم کی حیثیت کیا ہے، اس علم کے اصول و ضوابط کیا ہے، یہ جانتا ہو تب اس سے علم اخذ کیا جائے گا. ورنہ تو کتاب جہل میں بہت سارے نام نہاد علماء گھومتے ہیں. میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. بخاری شریف اٹھائیے، کتاب العلم، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ نے سنا ہے نا علم اٹھ جائے گا، تو اسی کے تعلق سے حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا، علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے اسے چھین لے، اسے اخذ کر لے، اسے سلب کر لے. ولیکن ينتزع بقبض العلماء، علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر. آج دیکھ لو ہمارے بہت سے بحر العلوم علامہ فہامہ، بڑے بڑے علم کے پہاڑ انتقال کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی صحیح جانشین نہیں ملتا، ان کی جگہ پوری کرنے والا کوئی نہیں ملتا. آج ہمارے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، علم کی بہت ساری بساط اپنے ساتھ لپیٹ کر جا رہے ہیں. جب یہ علماء دنیا سے جاتے رہیں گے، علم کا حصہ جاتا رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ آگے کی حدیث پاک سماعت فرمائیے، حتی اذا لم يبق عالما، حتی کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہ جائے گا یا پھر ان کی قلیل تعداد باقی رہ جائے گی، اتخذ الناس رؤسا جهالا، لوگ اپنے پیشوا، اپنے مقتدا، اپنے مرشد، اپنے مربی جاہلوں کو بنا لیں گے. فسئلوا، پھر انہی جہلا سے پوچھیں گے، سوال کریں گے. فافروا بغیر علم، وہ جہلا بغیر علم کے فتوا دیں گے. وضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ اضلوا، اپنے ساتھ ایک جماعت کثیرہ کو گمراہ کر لے جائیں گے. یہ ہے حدیث پاک میں موجود، بخاری شریف کتاب العلم میں حوالہ ایسے دیا جاتا ہے، حوالہ اردو کتابوں کا نہیں دیا جاتا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب، بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جو لوگوں کے دست و برد سے محفوظ ہو. قرآن کیوں محفوظ ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
علماء اہل سنت
زندہ باد،
قاضی شہر مالیگاؤں
زندہ باد،
مفتی واجد علی یار علوی صاحب قبلہ
زندہ باد،
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. الحمدللہ ہمارے درمیان قاضی اہل سنت تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کی زیارت کیجئے. علماء کی زیارت کرنا یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، تو آپ ان کے چہروں کی زیارت کرتے رہیے، اپنے نصیب میں اپنی قسمت میں اللہ کی رحمتوں کا اضافہ کرتے رہیے. بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جب علماء کو لوگ چھوڑ دیں گے، جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے تو وہ ایسا ہی جواب دیں گے، فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں ہے، حوالہ یہ ہوتا ہے اصل کتاب سے. میں کہہ رہا تھا قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب کسی لوگوں کے دست و پردوں سے محفوظ نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو، اس کتاب حکیم کو، قرآن حکیم کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہی ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں لے لو، میں نے آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی، وَأَلَّا وَأَنَّهُ يُهْلَكُ فِيَّا، آگاہ ہو جاؤ میرے تعلق سے ہلاک ہوگا محب المطرون، میری محبت میں غلو کرنے والا، یغریزونی بما لیس فی، میرے تعلق سے ایسی باتیں گڑھے گا جو مجھ میں نہیں ہے. آج دیکھو علماء نے بتایا ہے، محدثین کرام نے حدیث کی کتابوں کی چھان پھٹک کر کے یہ بتا دیا کہ حضرت علی کی شان میں جتنی احادیث شیعہ نے گڑھی ہے اتنی حدیث کسی کی شان میں نہیں گڑی گئی ہے، گڑا ہے باقاعدہ. آپ اٹھا کے دیکھیے سیر و علام نبلاء اٹھا کر دیکھیے، میزان الاعتدال اٹھا کر دیکھیے، جرح و تعدیل کی جتنی کتابیں ہیں آپ اس میں دیکھیں تو بہت سارے راویوں کے تعلق سے حضرت علی کی شان میں جو بیان کرتے ہیں ان کے تعلق سے ملا ہے. آپ یہ وقت عاشورہ کا دن گزرا، ذکر شہادت امام حسین اس کو سماعت کیا، آپ نے بچپن سے اسلاف سے سماعت کرتے آ رہے ہیں، لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ اسلامی تاریخ کا اتنا اہم واقعہ لیکن ہمیں لمحہ بلمحہ اس کے اندر تبدیلی نظر آتی ہے. ایک مقرر سے سنو تو اس میں لفاظی کے ذریعے کہیں آسمان کو رولا رہا ہے، کہیں گھوڑا لوگوں پر حملہ کر رہا ہے، تیسرے سے سنو تو کہیں امام غائب آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرب قیامت میں کود کر آئیں گے پھر بدلہ لیں گے، تیسرے سے سنو تو امام حسین ابھی تو شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ اسد بن حنزلی کو ان کے مشابہ بنا کے شہید کر دیا گیا. یہ میں باتیں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اصول کافی باقر مجلسی جس طرح اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحائے سسہ ہے، چھ صحیح الحدیث کی کتابیں ہیں، اسی طرح شیعوں کے نزدیک صحائے اربع شیعہ امامیہ جعفریہ کے نزدیک چار صحیح کتابیں ہیں، اس میں اصول کافی، فروع کافی، جلاء العیون، اس طرح کی چار کتابیں ہیں. اس میں لکھا ہے کہ کوفہ کے ایک جماعت کا خیال تھا، خود انہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے کہا کہ کوفہ کی ایک، ابن سلف سے یہ روایت ہے، کہا کہ کوفہ کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ امام حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر تم بھی اسی میں سے ہو تو جیسا چاہے عقیدہ رکھو، ان لوگوں نے ہم پر گڑھی ہوئی باتیں منسوب کر دی ہے، اور یہ عقیدہ اگر جو رکھتا ہے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات کی جھوٹ ٹھہرا رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے خود خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے. جلاء العیون اٹھا کر دیکھیے، اصول کافی اٹھا کر دیکھیے، پورو کافی اٹھا کر دیکھیے، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو میں کہہ رہا تھا آپ سوچتے ہوں گے تاریخ اسلام کا اتنا اہم واقعہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں آنے والے زمانوں میں بہت ساری تبدیلیاں آئی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں وہ واقعہ حقیقت کی نگاہ سے ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، مختلف راویوں کے ذریعے مختلف روایتیں کیوں آتی ہیں. نعرہ تکبیر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہادت کے واقعہ کے بیان کرنے والے جو راوی ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، ان میں اکثر راوی ایسے ہیں جو وہاں موجود ہی نہیں تھے. ان میں سے کچھ راوی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان میں سے سب سے بڑا جو بڑی کثیر تعداد میں روایت کرتا ہے ابو محنب لوط بن یحییٰ اور محمد بن صائب قلبی. یہ راوی ان کے تعلق سے چھان بین کیجئے. ہماری بہت ساری نام نہاد اہل سنت کی کتابوں میں بھی ان سے روایتیں لے کر بیان کر دی گئی. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن آئیے محدثین کرام کی بارگاہ میں کہ ان راویوں کے تعلق سے پتا کرے کہ یہ راوی کیسے ہیں. تو تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب میں لکھا ہوا ہے لوط بن یحییٰ کے تعلق سے, قال ابن معید لیس بثقہ. یہ جرح کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جرح جب محدثین کرام کسی راوی کے تعلق سے جرح کر دے, یہ الفاظ کہہ دے, تو وہ راوی ایسی حیثیت کا حامل ہی نہیں رہ جاتا کہ اس سے کوئی روایت لی جائے. تو ابو محنب کے تعلق سے ابن معین کہتے ہیں لیسا بے ثقہ, اور کبھی فرماتے لا شیئا لا بے شیئ, کوئی چیز نہیں. اور دوسری جگہ دیکھیے میزان الاعتدال میں ہے, امام ذہبی فرماتے ہیں ابو محنب و حشام بن محمد بن صاحب و امثالہما من المعروفین بالکذب عند اہل العلم. محمد بن صاحب قلبی, ابو محنب, لوط بن یحییٰ اور ان کے جیسے بہت سے ایسے راوی ہیں جو جھوٹ میں مشہور ہیں, اہل علم کے نزدیک کسی حیثیت کے حامل نہیں. تو ان کے ذریعے بہت سے راویوں نے روایتیں لے کر کتابوں میں ذکر کر دیا, اور یہی ابو محنب ہے. اسی نے اپنی کتاب مقتلِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذکر کیا کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی. یہ کس سے کہانیاں ہیں, حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں, لیکن آج محرم کے ایام میں لوگوں کے جذبات, اہل سنت و جماعت کے حب اہل بیت کے جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو شیعہ عقائد کی طرف موڑا جا رہا ہے. یزیدیوں اور تفضیلیوں کے جھولی سے شیعہ عقیدہ لے کر اہل سنت و جماعت کے تو گلے کا توق بنا کر لڑکایا جا رہا ہے, اور حب اہل بیت کا نام دیا جا رہا ہے. یہ وہی جاہل لوگ ہیں جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن جاہل لوگ ہیں, ان سے علم نہیں لینا چاہیے. آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دوں. ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں وجدت ربیعتن یومن یبکی, کہ میں نے ربیعہ امام ربیعہ کو ایک دن روتے ہوئے پایا. فقیل له من الذی یبکا, کس چیز نے آپ کو رونے پر مجبور کر دیا. ہم مصیبت النزلت, کہ آپ پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی. جو آپ سماعت کیجئے, امام ربیعہ کہتے ہیں لا کوئی مصیبت نازل نہیں, ولیکن ابکاری, لیکن یہ بات مجھے رونے پر مجبور کر رہی ہے, انہ استفتیہ من لا علم لہو, کہ آج لوگ استفتا کرنے, سوال پوچھنے, علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں جس کو خود علم نہیں. حدیث پاک پیش نظر رکھیے, کتاب العلم کی بخاری کی حدیث, حتی اذا لم یبق عالما, جب کوئی عالم بظاہر نہ رہ جائے گا, عالموں کی تعداد کم ہو جائے گی, اتخذ الناس رؤوسا جهالا, لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. فسئلوا, ان سے سوال کیا جائے گا, جواب دیں گے, کہیں کوکر میں دال بانٹیں گے. فضلوا, لوگوں کو گمراہ کریں گے, حلال کو حرام بنائے گی. واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ آج کا زمانہ ہے, روایتوں میں اس طرح دست برد کیا جا رہا ہے, دخول کیا جا رہا ہے. اس وقت تو ضرورت ہے اہل علم کے بارگاہ میں جانے کی, ان کی طرف توجہ کرنے کی, کیونکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول لا يحمل العلم من لم يعرف بالطلب, کہ جو علم حاصل کرنے میں معروف بھی نہیں ہوگا اس سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا. وہ مجالس اہل العلم, اور اہل علم کی درگاہ درسگاہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں معروف نہیں ہوگا اس سے علم نہیں لیا جائے گا. میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ آج کچھ لوگ اردو علماء چیلنج کرتے ہیں، مالے گاؤں کے علماء میں دم نہیں ہمارے سامنے بیٹھنے کا۔ میں ان اہل علم ان علماء کی جوتیوں کا صدقہ حاصل کرنے والا، ان کے درسگاہ میں اپنے زانوے ادب کو تہ کرنے والا ان لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں، ریکارڈ کرو میرا چیلنج، پہلے پہنچا دو۔ یہ عرفان رضا مصباحی جس نے اشرفیہ میں حافظ ملت کے شاگردوں سے علم حاصل کیا، جب چاہے جہاں چاہے آ جائے علم ہوگا، مناظرہ کا دعویٰ کرتے ہیں، مناظرے کی ابجد حوث سے واقف نہیں، آ جائے پہلے علماء کی بارگاہ میں آنے کا ادب سیکھ لے، اور آئے یہ نہ کہیں دیکھو اردو کتاب میں فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، یہ اردو کتاب میں فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، اصول سے بحث ہوگی، اصل کتاب پیش نظر ہوگی، زبر زیر والی نہیں وہ کتاب جسے اہل علم نے پڑھا، اہل علم نے پڑھا علم حاصل کیا، ان کتابوں کو پیش نظر رکھا جائے گا، پھر راویوں میں جرح ہوگی، نعرے تکبیر
نعرے رسالت۔
ہمارے اکابر علماء تشریف لے آ چکے ہیں، یہ علم کے دریا، علم کے سمندر، علم کے پہاڑ ہے، ان کے سامنے بولنا میں گستاخی محسوس کروں گا۔ بہرحال حضرت کے حکم ہے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، جو بار بار ہر جگہ مناظرے مباہلے کا چیلنج کرتے ہیں، مباہلے کی تعریف پہلے پڑھ لو، آؤ ہمارے علماء کی بارگاہ میں پوچھ لو مباہلہ کس کے کہتے ہیں، بس اشارہ دے دوں، مباہلہ تو اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف سے دلیلیں پیش کیے جائے، تمام تر اعتراضات و جواب پیش کیے جائے، پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو پائے تب جا کے مباہلہ کیا جاتا ہے، اور مباہلہ کس سے کرتے ہیں یہ سوال ہے، ان کے اوپر جواب قرض ہے۔ بہرحال میں نے دعویٰ نہیں کیا ہے، ان علماء کی جوتی کا صدقہ پیش کیا ہے، لوگ اپنے اندھ بتوں کے مجمع میں بیٹھے جو چاہے دعویٰ کر لی۔ اہل علم اسٹیج سے کہتے ہیں، کان میں نہیں کہتے، اسٹیج سے کہتے، اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ اہل علم کا صدقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جسے جب بحث کرنا ہے، جہاں بحث کرنا ہے، علمی بحث ہوگی، معلوماتی نہیں، اردو آتی نہیں، اردو علماء نہیں، اہل علم۔ اور اگر معلومات لینا ہے تو علماء کی بارگاہ میں آؤ، سائل بن کر آؤ، معاند بن کر نہ آؤ، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آخری اہل علم یا تو خود عالم بنو یا تو متعلم بنو، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو، علماء سے محبت کرنے والا بنو، آخری نہ بننا علماء سے دشمنی رکھنے والا۔ آج کچھ لوگ ناواقفوں کو جو اہل علم کی فضیلت سے واقف نہیں زبان لے رہے ہیں، ان کو بولنے کے لیے اکسا رہے ہیں کہ ایسے ناواقف، ایسے جاہل علماء کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے واٹس اپ وغیرہ کے ذریعے وہ باتیں نہیں پہنچی؟ لوگ علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اس میں کفر کر جا رہے ہیں، جس نے عالم کو عالم ہونے کی حیثیت سے گالی دی وہ کافر ہے۔ استقاف العلماء و اشراف علماء اور اشراف علماء کی توہین کرنا کفر ہے، یہ متفق علیہ جزیہ ہے۔ بہرحال میں اور گفتگو نہیں کروں گا، اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ جسے علم کا غرور ہے، جو اپنی جہالت کو علم سمجھتا ہے، وہ جہاں چاہے آ جائے، انشاءاللہ ہر بات کا شافی و کافی جواب دیا جائے گا۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، گفتگو کرنا تو اور تھا لیکن ہمارے علم کے پہاڑ، علم کے دریا موجود ہے، آپ ان کی باتوں کو سنیے اور اپنے سینوں میں اصل علم لے کر جائیے، علماء کی محبت لے کر جائیے، جلحا سے بچیے، جہلا سے بچیے، ان کے ماننے والوں سے بچیے، انشاءاللہ یہی نجات کا باعث ہوگا۔ علماء کو بہت ستایا گیا، علم کی تبلیغ کے باعث ان کو سزائیں دی گئی، لیکن اہل علم اپنی علمی منصب کا لحاظ کرتے ہوئے، اپنے علمی منصب کا حق ادا کرتے ہوئے، ہر جگہ حق کی آواز کو بلند کیا۔ آج بھی کچھ لوگ علماء کو مار پیٹ کر دبانا چاہتے ہیں کہ ہمارے فلاں صاحب کی بات آنکھ بند کر کے آمنا و صدق نہ کرو، تو ہم یہاں بات اس کی مانیں گے جو اللہ و رسول کی صحیح بات پیش کرے گا۔ بس انہیں باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، دوران بیان جو کچھ بھی غلطیاں ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. وما علی البلاغ. السلام علیکم.